بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات على محمد. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو احد، اس خدا کے جو صمد، اس خدا کے لیے جو لم یلد ولم یولد، اور اس خدا کے لیے جس کی شان لم یکن له کفوا احد، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو عہد سمجھانے کے لیے آئے، صمد بتانے کے لیے آئے، لم یلد ولم یولد کی شان بن کر آئے. وہ ایسے آئے کہ صمد کی صفات اپنے ذات کے اندر اظہار کرتے ہوئے آئے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا واجعلنا من المتمسكين برلاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله. أما بعد، فرش أعضاء سرکار سید الشهداء پر ہماری اور آپ کی بہترین خوش قسمتی کے یہاں آج پھر خدا نے حاضری کا موقع عطا کیا. یقیناً انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہر ایک کے اپنے اختیار میں ہوتا تو انسان جب چاہتا جہاں چاہتا اس ثواب کو حاصل کر لیتا. یا الفاظ بدل کے بات کی جائے کہ کبھی ارادہ آپ کرتے ہیں اور ارادہ پورا نہیں ہو پاتا، اور ارادہ پورا نہ ہونے پر کوئی اپنی تدبیر کو اور کوئی اپنے تمام تر حالات کو اصولوار قرار دیتا ہے. جبکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے بھی. تو اس عظیم الشان جملے سے امام علیہ السلام نے ارادوں کے ٹوٹنے پر جو مایوسی ہوتی ہے اس سے نکال لیا کہ دیکھو تم ارادہ کرتے ہو, ارادہ پورا ہو جاتا ہے, ارادہ پورا نہیں ہوتا. ارادہ پورا ہو جائے تب تو کوئی مسئلہ انسان کے ذہن کو پریشان نہیں کرتا, لیکن اگر ارادہ پورا نہ ہو سکے تب بھی گھبرانا مت. اس لیے کبھی پروردگار کو ایسے بھی پہچان لیا کرو کہ تم نے ارادہ کیا, کوئی ہے جو تمہارے ارادے کو توڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی ارادے ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل غدیر خون کے میدان میں تھے, اور آج بھی ہمارا قیام غدیر خون کے میدان میں رہے گا. اور غدیر خون کے میدان کی خصوصیات میں کل ہم پہنچے تھے ممبر تک, اور ممبر کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے کتنی محنتوں کے ساتھ اور کتنی زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے انسانیت کو حیات کا طریقہ سکھایا. ورنہ انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی مکے کے پہاڑوں کے درمیان. اور اس لیے اللہ کے حبیب کو محسن اسلام نہیں کہا جاتا. نہ آپ محسن اسلام ہیں, نہ آپ محسن ایمان ہیں, آپ محسن انسانیت. اب پیغمبر کے ہر عمل کو محسن انسانیت کے ساتھ ملا کے رکھیے گا تو پیغمبر کے ہر عمل میں انسانیت کا فائدہ سمجھ میں آئے گا. چاہے عمل کوئی بھی ہو, آپ اگر قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر رہے تھے تو بھی انسانیت کے فائدے کے لیے. اگر آپ اعلان کر رہے تھے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تب بھی انسانیت کے فائدے کے لیے. تو اگر اعلان کر رہے ہوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا تو بھی انسانیت کے فائدے کے لیے. سارے کام, حتیٰ کہ بہت سے معاملات میں انسان پریشان ہو جاتا. میں اتفاق سے آج شام بھی ایک مجلس میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو انسانیت کے خلاف ہو. اس حد تک مہربان پیغمبر کہ اس نے اپنے دشمن کو بھی بد دعا نہ دی. بدترین دشمن, پتھر مارنے والے, سر مقدس پر گھر کا کچرا لا کے ڈالنے والے, حالت نماز میں آپ کے سر مقدس پر اونٹ کے پیٹ سے نکلے ہوئے آٹے لا کے ڈالنے والے, یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کو اتنا ستایا گیا کہ آپ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت اختیار کی. لیکن اتنا مہربان پیغمبر, اتنا محبت کرنے والا پیغمبر کہ جب مکہ المکرمہ پلٹ کے واپس آئے, فاتح بن کر آئے, 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے, لیکن مزاج میں وہی رؤوف اور رحیم ہونے کا عنوان ہے. گویا جب لشکر نہیں تھا تب بھی رؤوف تھے, جب لشکر ساتھ میں تب بھی رؤوف ہیں, جب مکے میں آئے تھے عمرہ کرنے تب بھی مہربان تھے, جب مکے میں آئے کنٹرول کرنے تب بھی مہربان ہیں. اور اس طرح داخل ہوئے رات کا وقت مکہ المکرمہ،
چاہتے تو رات میں داخل ہو جاتے. ہجرت کا آٹھواں برس ہے
اور ولایت کے اعلان کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی محنت،
پیغمبر کی عظمت،
کون سا خاص مقام
جہاں سے انسان تلاش کرے ختمی مرتبت کی شخصیت میں کہ شاید اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دیتے.
تو اعلان کیا ولایت کا.
آپ جب داخل ہوئے
تو رات کا وقت تھا،
آپ نے اپنے پورے کاروان کو باہر روک دیا
کہ رات میں مکہ میں داخل نہیں ہوں گے. ایسے میں مکے کے پہاڑ پر دو افراد پہنچے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان اور ایک کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب.
یہ دونوں لشکر کو، اسلام کے لشکر کو مشاہدہ کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں
لشکر کے افراد کی تعداد کا اندازہ اونٹوں کے نہر کیے جانے سے کیا جاتا تھا کہ کتنے لوگ کھانے والے ہیں تو اتنے اونٹ نہر کیے جائیں گے. اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 10,000 کا لشکر دکھائی دیتا ہے. تو ابو سفیان نے جناب عباس ابن عبد المطلب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، اوف اتنا بڑا لشکر. میں کہتا ہوں ابھی لشکر دیکھا ہی کہاں تھا، اگر لشکر دکھانے پر آئے تو محمد کا 11th جانشین بھی عسکری ہو جائے. لشکر دکھایا ہی کب تھا، یہ تو مسلمان تھے جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ آئے تھے، ورنہ پیغمبر کا لشکر جس کا 12th مہدی ہو 11th عسکری خود محمد کیسا ہوگا. دکھایا نہیں، لیکن ساتھ میں جو آئے ہیں ان کی گنتی شمار دی جا رہی. تو ابو سفیان نے عباس سے کیا کہا، اف تیرے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا لی. حضرت عباس ابن عبد المطلب جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اسی انداز کے ساتھ جیسے اس نے کہا تھا، فرمایا سن، حکومت نہیں رسالت. ایک ذرا سا فرق ہو گیا، حکومت کہو گے تو رشتہ داریاں چلیں گی، قرابت داریاں چلیں گی، میراث چلے گی، میں حکومت میں آؤں گا اس کے بعد میرے بیٹے آئیں گے، سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. حکومت میں رسالت،
یہ ایک خاص فرق تھا. یہاں تک بات پہنچتے پہنچتے جس نے اسلام کو حکومت سمجھا
اس کو ولایت سمجھ میں نہیں آئی،
اور جس نے اسلام کو رسالت سمجھا وہ کل بھی ولایت والا تھا اور آج بھی ولایت والا ہے.
میں اس جملے کو مکمل کرتے ہوئے سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ کے حبیب کو اتنی محبت تھی اپنے چاہنے والوں سے، مکے میں داخل ہوئے، رات میں نہیں دن میں آئے، تاکہ کل کو کوئی مورخ نہ لکھے کہ شب خون مارا گیا مکے پر. رات کا حملہ بزدل لوگ کیا کرتے ہیں، بہادر نہیں. رات میں نہیں گئے،
دن کی روشنی میں.
اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہوئے آپ نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو اگر کوئی خانہ کعبہ کی مسجد میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے، اور تیسرا جملہ بڑا مشکل تھا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے. اللہ اکبر، کیا سمجھیں گے حکمت ختمی مرتبت کو. لوگ نام کی بنیاد پر سوچ رہے تھے یہ اعلان کیوں ہوا. جب ہم نے تاریخ پر غور کیا تو ابو سفیان اس گھر میں رہتے تھے، اس گھر سے پہلے ایک گھر تھا, اس کا نام تھا بیت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. اور یہ گھر, اس کا ایک نام بیت خدیجہ, ایک نام مولد فاطمہ اور ایک نام قبۃ الوحی. یہ گھر حضرت عقیل ابن ابی طالب نے سیل آؤٹ کیا, اور سیل آؤٹ کیا کس کے ہاتھ؟ ابو سفیان کے ہاتھ, کیونکہ پڑوس میں تھا وہ. تو ابو سفیان نے اپنے گھر کے ساتھ اس گھر کو ملا لیا تھا. اللہ کے رسول کا اصلا اعلان تین مقامات کے لیے تھا, اور جب سارے کے سارے کافر مکے کے رہنے والے شرمندہ شرمندہ پتھر مارے تھے, آج جواب کیا ملے گا, ہم نے بڑا ستایا تھا ان کو, آج جواب کیا ملے گا, سب کے سب پیغمبر کے سامنے جمع ہو گئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, تم بتاؤ مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ مجھے غدیر خم کے میدان تک آپ کو لے جانا ہے, کون خطیب ہے؟ وہی خطیب جو کفار مکہ سے خطاب کر رہا ہے. آپ نے سوال کیا, تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ مکے کے کافروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو ایک نیک و شریف انسان سمجھتے ہیں, اور نیک و شریف انسان کی اولاد سمجھتے ہیں, آپ شریف ہیں, شریف کے بیٹے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اتنا مہربان پیغمبر, اس ایک جملے پر فرمایا, تو جاؤ اذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ آج تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے ہو. میں تم سے وہی جملہ کہتا ہوں جو جناب یوسف میرے بھائی نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تصریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, جاؤ سب کے سب تم آزاد ہو. تو اللہ کے رسول نے سب کو آزاد کر دیا, مکے کے سارے کافر اب جو آزاد ہوئے وہ مسلمان ہوئے. یا یوں سمجھیے کہ جب تک لڑ سکتے تھے پیغمبر سے لڑتے رہے, اور جب پیغمبر سے لڑ نہ سکے تو شاعر نے ان کو یہ کہہ کر یاد کیا, کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں, جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. ذرا سا پس منظر ہے غدیر کے خطبے کے حوالے سے کہ اللہ کے حبیب کا مزاج کیا, اور اب تو پہچان لیتے کہ مکے کے سارے کافر مسلمان ہو گئے, اور اب جو حضرت نہیں تھے وہ حضرت ہو گئے. کل کی بات یاد ہے نا, اللہ کے رسول نے اب خانہ کعبہ کے صحن میں آ کر بتوں کی صفائی کا ٹھیکہ علی ابن ابی طالب کو دیا, ٹینڈر کھلوائے بغیر سلوات پڑے محمد و آل محمد. مشکل یہ تھی کہ اگر کسی اور سے کہتے بتوں کو توڑنے کا تو بڑے پیار سے توڑتا, بت کو توڑتا تو شرف تو آتی نا, اور ہو سکتا ہے بت کہہ دیتا کل تک تو پوچھتا تھا, توڑنے پہنچ گیا. تو اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کے چہرے پر اللہ کا کرم نازل ہوتا ہو. سب کو چھوڑ کر, بڑے اونچے قد والے بھی ہوں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ, ضرورت ہی نہ تھی کسی کو اوپر چڑھانے کی, کہ قد کے لحاظ سے بھی کام ہو سکتا تھا, اور مولا کائنات کا قد تو کچھ مختصر تھا. لیکن اللہ کے رسول نے عجیب کام کیا, سب کو چھوڑ کر بلایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو, یا علی آپ آئیے اور آپ بت توڑیں گے. کچھ بت چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے, جو چھوٹے تھے وہ بغیر اوپر چڑھے ہوئے توڑ دیے, اور اتنی شدت کے ساتھ توڑے کہ کسی بت کی نہ ناک سلامت رہی نہ کان سلامت رہے. اس لیے کہ بت شکن علی ابن ابی طالب، بہت بہت کیجیے گا. اب جن جن کے خاندان والوں کے بت علی نے توڑے تھے ان کا تو سارا چڑھاوا ختم. سلوات پڑے محمد والے محمد. آپ کو اندازہ ہے کہ چڑھاوا نذرانہ بڑا کام کا ہوتا ہے، اور یہ بت لالا کر رکھے تھے خانہ کعبہ کے اندر، یہ ہمارے خاندان کا بت، یہ ہمارے خاندان کا بت. بت کتنے سال تک رہے، اتنے سال تک رہے، رکھے گئے اور 30-40 سال تک بت خانہ کعبہ کے اندر رہے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی، اگر کوئی 40-50 سال 30 سال کعبے کے اندر رہے تو کعبے کا مالک نہیں ہو جاتا، چاہے وہ بت ہو یا آج کے بت ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کے رسول نے، بہت غور کیجیے گا، بات بڑی آسان سی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیغام نہیں، پیغام ہے اس میں. بھائی جب گھر کو پاک کرنا ہے تو کوئی پاک اور پاکیزہ کو لے کر آئیے. اتنا پاک اور پاکیزہ کہاں سے آئے گا کہ جس نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہ جھکایا ہو. اللہ اکبر. بلکہ کہتے ہیں کہ ابو جہل لایا تھا بتوں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر آنکھوں میں لگانے کے لیے. جب میرا مولا دنیا میں آیا تو قبیلے کی رسم نبھانے کے لیے بدبخت چلا آیا. اللہ کے رسول بھی خوب تھے، آنے دیا، آ جاؤ خود پتا چلے گا علی کون ہے. اور جیسے ہاتھوں میں سرما دانی لیے ہوئے اور سرمے کے بجائے بتوں کے پیروں کی خاک لیے ہوئے جب ابو جہل امام کے قریب آیا، آپ گہوارے میں تھے، میں کیا بیان کروں. عرب کے لوگ بچے کو لپیٹتے تھے کپڑے کے اندر، اور جب مولا کے ہاتھوں کو کپڑے میں لپیٹنا چاہا تو کوئی کامیاب نہ ہوا. امام بار بار اپنے ہاتھ باہر نکال لیتے تھے، بتانا چاہتے تھے ان کا امام بن کر آیا جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے. ہاتھ کپڑا باندھتے تھے، امام کے ہاتھ باہر آ جاتے. کیا خبر تھی کیا ہونے والا. جیسے ہی ابو جہل نے اپنی کارروائی کرنا چاہی آگے بڑھ کر، میرے مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے تماچا رسید کیا اور ایسا لگایا تماچا کہ یا موسیٰ کا زمانہ یاد آیا کہ کیسے تماچا لگایا جاتا جو فرعون کو مارا تھا. تو فرعون ڈر گیا کہ بچہ وہی تو نہیں جو تختہ پلٹ دے گا، وہ موسیٰ تھے، یہ علی ابن ابی طالب ہیں. ایسا تماچا لگایا کہ ابو جہل میں جہل ایک طرف ہو گیا، ابو ایک طرف ہو گیا. یہ مکہ المکرمہ، اللہ کے رسول، سب سے بڑا بت تھا بہت اونچا، اس کا نام تھا حبل. اور کفار مکہ اللہ کے مقابلے پر اس کو کہتے تھے حبل اکبر. انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے مکہ المکرمہ کی زیارت. اور میرے خیال میں اگر آپ آمین کہیں گے تو وہ ٹیکس لگے گا نہیں. ابھی تک عمران خان نے الہی آمین کہنے والوں پر ٹیکس نہیں لگایا ہے. لگ جائے گا. ہاں آثار تو کچھ ایسے ہی مسلمان پڑے محمد والے محمد. تو اللہ کے رسول اپنے کاندھے پر سوار کرا رہے تھے علی ابن ابی طالب کو. یہ مکہ المکرمہ ہے. اللہ کے رسول نے بتوں کو توڑنے کے لیے آپ سوار ہوتے امامت پر، امامت پر آپ ہیں نبوت، وہ ہیں امامت، تو تاریخ کا جملہ ملا کہ مولا کائنات نے پیغمبر کے بوجھ کو محسوس کیا. جب اللہ کے رسول نے اندازہ کیا یا دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو سمجھ لو نبوت نبوت ہے اور امامت امامت ہے, پھر آپ نے اپنے شانے پیش کیے, یا علی آپ یہاں آ جائیے. اللہ اکبر, اس کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے کی نالیں اتنی معتبر کہ اگر معراج پر جائیں تو خدا کہے عرش پر جوتیوں سمیت آ جاؤ. مجھے نہیں معلوم کہ کھانا در میں کیا کیا ہوتا ہے, البتہ ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا. ربیع الاول کی 12 آتی ہے تو 12 کے چاہنے والے تو اپنے مقام پر رہتے. البتہ رسول کی محبت میں ایک نشان اٹھایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ نالین کا نشان. تو بات بڑی آسان سی, نال مانے چپل, لین مانے دو چپلیں. تو پیغمبر کی یاد میں کسی کو نال ملی کسی کو آل ملی ہے, اپنی اپنی قسمت ہے. آپ کو وہ مبارک, ہمیں یہ مبارک. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کے رسول بلند کر چکے تھے علی کو, اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ حبل کو توڑنے میں مولا کے ہاتھ وہاں تک پہنچے. میں حیران ہوں, آصف بن برخیا, آصف بن برخیا بغیر جائے ہوئے ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو لے آئے, بغیر جائے ہوئے بغیر اٹھے ہوئے اتنا لمبا ہاتھ کیا ہوگا کہ علاقہ سبا تک پہنچا ہوگا, بلقیس کا تخت لائے ہوں گے. اگر آصف ابن برخیا کا ہاتھ لمبا ہو سکتا ہے سلیمان کے بھانجے کا, تو کیا میرے مولا کا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہو سکتا تھا؟ زمین پہ کھڑے 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 زمینی کا مسئلہ ہو تو علی میرے کاندھوں پر, مسئلہ ولایت کا تو علی میرے ہاتھوں پر. زندہ باد, زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, نعرہ حیدری, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مولا سلامت رکھ. ولایت کا عنوان غدیر خم کا میدان, اور وہ پیغمبر کی شان کہ کبھی اٹھایا کاندھے پر اتنا بلند کیا کہ بتوں کو توڑ دیا مولا نے. اور جب توڑ دیا, سوچتا ہوں اللہ کے نبی آپ نے زحمت کی خانہ تھا, جب خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ نے پتھر بھیجا تھا کہ ابراہیم اس پہ کھڑے ہو جائیں گے, کعبے کی دیوار اونچا کر دیں گے. تو اگر کعبہ بن سکتا ہے پتھر پہ کھڑے ہو کر, تو بت بھی ٹوٹ سکتے تھے پتھر پہ کھڑے ہو کر. خدا نے بتانا چاہا کعبہ بنانا اور ہے, کعبہ بچانا اور ہے. بنائیں گے ابراہیم, بچائیں گے علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. پتھر نہیں آیا, پتھر موجود تھا استعمال نہیں ہوا, پیغمبر کے کاندھوں پہ کھڑے ہوئے. اب اللہ کے رسول نے, بہت غور کیجئے گا, وہاں تو مسئلہ تھا کتنا بلند ہونا ہے. آپ نے سوال کیا, یا علی اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان کے ستارے توڑ لوں. ہم تو سوچتے ہیں کہ شاید یہ محاورہ ہے کہ کوئی کسی کی محبت میں کہے کہ تم کہو تو ستارے توڑ کے لے آؤں. تو یہ دعوی محبت میں جہالت ہے, دعوی حقیقت ہے ولایت. اور پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر ولایت نبوت کے ساتھ مربوط دکھائی دے تو اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے کہ آسمان کے ستارے توڑ سکتی ہے ولایت. اور پھر روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی, امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، پانچویں امام کی روایت، کتاب کا حوالہ بحر الانوار جلد نمبر 65، 65 جلد عربی لحاظ سے، صفحہ نمبر 394. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور نسخہ اور والیم ہو تو شاید فرق ہو جائے. ارشاد فرمایا امام نے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. کتنی باتیں؟ پانچ باتوں پر ہے. الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے، بہت غور کیجئے گا. ایک نماز، دوسرا زکات، تیسرا روزہ، چوتھا حج، پانچویں ولایت. پانچویں ولایت، بہت غور کیجئے گا، ولایت ہے پانچویں نمبر پر. لیکن بات واضح نہیں ہوئی، اور واضح کر لیتے ہیں. تو پانچویں نمبر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نمبر پہ نماز ہے، دو نمبر پہ زکات ہے، تین نمبر پہ روزہ ہے، چار نمبر پہ جہاد حج ہے، پانچویں بھی ولایت ہے. تو اگر ترتیب سمجھ میں نہ آئے تو پہچانیے آدم پہلے محمد آخری. افضل کون؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کون افضل؟ اور اب امام فرماتے، بعض نسخوں میں روایت میں جملہ اور آگے ملا، فرماتے ہیں لم ینادی بالشیء کما نودیا بالولایہ، کسی شے کے لیے ایسے نہیں دعوت دی گئی جیسے ولایت کی دعوت دی گئی ہے، امام کے الفاظ. اور ایک نسخے کے اعتبار سے امام فرمائے ول ولایتو لیوم الغدیر، ولایت غدیر کے دن جو تھی اس کی اس طرح ندا دی گئی جیسے کسی اور کی ندا نہیں دی گئی. پھر زرارہ بن عیون پوچھتے ہیں امام سے، مولا ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ابھی تو مولا ہی تھے زرارہ، بھی سمجھ جاتے افضل کون ہے، پوچھ لیا مولا سے افضل کون ہے. اور جتنے مولائی بیٹھے ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سوال زرارہ کا. سوال ہے زرارہ ابن عیون کا، بولا ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا الولایت افضلہن، ان میں سب سے افضل ولایت ہے. کیوں؟ کہ لانھا مفتاحہن، کہ ان تمام کی چابی کا نام ولایت ہے. نماز عبادت، زکات عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، ان چاروں عبادتوں کی چابی کا نام ہے ولایت. کیا ہو گیا مومن کو کہ چلا تشہد میں ولایت ڈھونڈنے کے لیے؟ اللہ اکبر. اگر سمجھ سکے مومن تو سمجھے ولایت ظرف ہے، عبادت مظروف ہے. یعنی ولایت اس برتن کا نام ہے تمام عبادتوں کو سنبھالے ہوئے ہے. اب ضد نہ کرنا کہ برتن اندر بھی ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. افضل ہننا. اور اگر جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بتائیں سبوں اپنے بھائیوں کو، بھیا نماز اور تشہد کے مسئلے پریشان مت ہونا، اس لیے کہ نماز خدا کی بتائی ہوئی ہے، کوئی باورچی کا پکایا ہوا حلیم نہیں ہے کہ نمک کم ہو تو ملا لینا. مزہ نہیں آ رہا چینی کم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ولایت کی تعظیم نہیں کی آپ نے، ولایت کی تعظیم نہیں کی. اگر آپ نے اسے اس مقام پر رکھ دیا کہ جس کا مقام نہیں ہے، امام فرماتے ہیں انہا مفتاحہن، ولایت ہے تمام عبادتوں کی چابی، چابی ہمارے پاس ہے، اب جاؤ کرو عبادتیں، ہم کھولیں گے ہی نہیں. جاؤ کرو عبادتیں، ہم کھولیں گے، چابی ہمارے پاس. تو یہ تو پانچویں امام کا فرمان. پھر فرماتے والوالی دلیل علیہن، اور ولایت ان تمام عبادتوں کی دلیل ہے. تشہد نماز کا جز ہے، اور جز بھی ارکان والا نہیں، صرف واجب والا. اللہ اکبر، اتنا نیچے لگے ولایت کو کہ اس میں چلے گئے کہ تشہد میں پڑھیں گے تو علی ولی ہو جائیں گے. علی کی ولایت کو تشہد کے جملے کی حاجت نہیں ہے، تمہاری نماز کی نیت ہی غلط ہے اگر علی کو مولا نہیں مانا ہے. اس لیے کہ کیا پتا چلتا ہے کون مسجد میں چوری کی نیت سے آیا ہے اور کون نماز پڑھنے کی نیت. خلوات پڑھے محمد و آل محمد، کیا پتا چلتا. اور اب جب پانچویں امام کا نام آ گیا تو دل چاہتا ہے میں چھٹے امام کا نام بھی لوں. اور غدیر کے میدان سے متصل ہوتے ہوئے ایک بہترین تحفہ آپ کی خدمت میں، چونکہ ایک بحث چل رہی کہ بھائی کیا عزاداری کے بعد اب کووڈ 19 کہاں پہنچے گا، کتنے اور ٹیسٹ ہوں گے، کتنے لوگ بیمار ہوں گے. احتیاط سب پر لازم ہے اگر خوف نہیں. احتیاط اور ہے اور خوف اور ہے، اس لیے کہ بچانے والی ذات پروردگار عالم کی، خودکشی حرام. اب چاہے فتویٰ ہو یا نہ ہو، کچھ فطرت کی بات بھی تو ہے. اور اگر فطرت سلیمہ ہو تو پھر بات مشکل نہیں ہے. چلیے خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو بیان کیا سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے معتبر اسناد کے ساتھ، جمیل ابن دراج کو راوی کے طور پر بیان کرتے ہوئے. جمیل ابن دراج کہتے ہیں ہم امام کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں ملاقات کے لیے پہنچا، اور اس نے پہنچنے کے بعد امام سے اپنے دو مسئلے بیان کیے. پہلا مسئلہ بیان کیا کہ مولا آہستہ آہستہ کر کے میرے سارے عزیز رشتے دار سب انتقال کر گئے، اور اب میں ڈرتا ہوں کہیں میں بھی نہ مر جاؤں. اللہ اکبر، اگر کوئی موت سے ڈرا ہوا آئے کسی نبی کی بارگاہ میں تو نبی کا جواب یہ ملا کہ اگر ملک الموت نے تمہیں دیکھ لیا تو اب ہم کیا کریں، اور اگر کوئی آئے موت سے ڈرا ہوا ولی کی بارگاہ میں، کوئی تقابل نہیں ہے، گھبرائیے نہیں، میں آپ کے ذہن کو تشویش میں ڈالنے نہیں آتا. نبوت اپنے مقام پر، ولایت اپنے مقام پر. ہم نے تو پڑھا قرآن میں ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں نبوت شاگرد بنی، ولایت استاد بنی. حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلے تھے، وہ کچھ کر رہے تھے، یہ سیکھ رہے تھے. تو امام کی خدمت میں آیا، کہتے ہیں مولا سے، مولا مجھے بڑا ڈر لگ رہا، پڑوسی بھائی بہن سب مر گئے، اب کہیں میں بھی نہ مر جاؤں. امام نے ارشاد فرمایا، پہلا جواب تو یہ کہ دیکھو تمہارے جو عزیز رشتے دار انتقال کر چکے، تم ان کے بدلے میں مومنین سے ان سے محبت قائم کر لو. پھر فرمایا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی موت پریشان نہ کرے، تم چاہتے ہو کہ اب تمہارے گھر سے کسی اور کا جنازہ نہ اٹھے، تم کسی کی موت نہ دیکھو، تو تم ہر واجب نماز کے بعد یا دعا پڑھ لیا کرو. پڑھوں دعا؟ بھائی آپ چاہیں گے تو پڑھ دوں گا. ورنہ مشکل کام ہے. امام فرماتے ہیں ہر نماز واجب پانچ نمازیں پانچ مرتبہ. کیا پڑھنا ہے؟ اب جن کو یہ دعا یاد ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد، درود کے بغیر دعا شروع ہوتی ہی نہیں ہے، مگر یہاں یہ درود دعا کے اندر شامل ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہ درود دعا کا حصہ ہے. اللہم ان رسولک الصادق المصدق صلواتک علیہ و آلہ قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلہ کا ترددی فی قبض روح عبد المؤمن یکرہ الموت و اکرہ مساءتہ. میں نے سوچا کہ درود سے شروع کرو، درود پہ لگ رہو. اب آئیے آہستہ آہستہ بڑھتا ہوں. درود کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، اے خدا تو محمد و آل محمد پہ درود نازل فرما. میں نے تو خدا سے کہا تھا سبحان اللہ. درود ایسی عبادت ہے کہ شروع اللہ سے ہو، مکمل محمد پر ہو. اور ابھی مرثیہ خان جب میں پہنچا تو میرے کان میں آواز آئی، وہ سلام پڑھ رہے تھے مرثیہ سے پہلے، کہ جی خدا بھی شریک ہوتا ہے، لا شریک بھی شریک ہوتا. تو یہ شاعرانہ انداز ٹھیک ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے. خدا کا درود اور ہے، فرشتوں کا اور ہے، مومنین کا اور ہے. تو درود کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انا، اے اللہ بے شک تیرے رسول نے، جو صادق ہیں اور تصدیق شدہ ہیں، کہ ان پر بھی درود، ان کی آل پر بھی درود، قالا فرمایا انکا بے شک کہ تو قلتا کہتا ہے، ما تردد تو فی شئن، کہ مجھے کسی شے میں اتنا تردد نہیں ہوتا. اب چونکہ آسان اردو کو استعمال کیا جائے، تردد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کروں نہ کروں، کروں نہ کروں. ما تردد تو فی شئی، کہ تو کہتا ہے پروردگار، تیرے حبیب نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ ما تردد تو فی شئی، مجھے کسی شے میں اتنا تردد نہیں ہوتا. کا تردد فی قبض روح عبدی المومن، کہ جتنا تردد مجھے اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے. کون سا مومن بندہ؟ یکرہ الموت، جو موت کو ناپسند کر رہا ہو. وہ اکرہ مساءتہ، اور میں مومن کے ناپسندیدگی کو، اس عمل کو، اس سے مومن کراہیت محسوس کرے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اکرہ، اللہ اکبر. پھر امام فرماتے ہیں اب کہو اللہم فصل علی محمد و آل محمد و اجل ولیہ کا الفرج والعافیہ والنصر، کہ اے خدا اپنے ولی کے، اپنے ولی کے فرج میں، ان کی عافیت میں، ان کی مدد میں جلدی کر دے. اور اس کے بعد ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی، اور مجھے موت کی برائی اور ناپسندیدگی مت دکھانا، اور نہ مجھے دکھانا میرے کسی ایک چاہنے والے کی موت. اللہ اکبر. کتاب کا حوالہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، بہت کوئی لمبا چوڑا حوالہ نہیں ہے، آپ کے اپنی جیب میں موجود ہے، موبائل، اور موبائل میں ایپلیکیشن مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان پر ایڈ کی گئی کتاب باقیات الصالحات. باقیات صالحات کے پہلے باب کے اندر، چیپٹر کے اندر، لمبی عمر کی دعا کے نام سے موجود ہے. روایت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اب تم اس میں جس کا نام چاہو لے سکتے ہو، ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی. آپ غور کیجئے گا، مجھے پروردگار نے صحت بخشی، کووڈ 19 پوری فیملی کو ہوا تھا، اور یہ دعا میں پہلے سے پڑھ رہا تھا. ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی، اور میں ایک ایک بچے کا نام لیتا تھا، ایک ایک گھر کے فرد کا نام لیتا ہوں، کہ نہ مجھے دکھا موت کی کراہیت اور نہ دکھا مجھے میرے گھر والوں میں سے. ولا فی احد من احبتی، کہتے ہیں یہ دعا اس نے یاد کر لی اور چلا گیا. اس کے بعد مسلسل دعا پڑھتا رہا، کہتا اتنی زندگی ملی یہاں تک کہ میں اپنی زندگی سے خود اکتا گیا. بعض علماء کہتے ہیں 400 سال تک زندہ رہا، صلوات پڑھے محمد والے محمد. صدقہ اپنے مقام پر، دعا اپنے مقام پر، درود اپنے مقام پر، ولایت اپنے مقام پر. اور چونکہ آپ کی خدمت میں کل بھی غدیر خم کے میدان میں تھے اور آج بھی، پر وقت پھر اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا، خالی یہ جملہ سن لیجئے، اللہ کے رسول نے پالان شتر کے منبر پر جب آپ سوار ہوئے، سب کے سب نیچے اور پیغمبر اوپر، اور نیچے کی زینے پر بٹھایا علی ابن ابی طالب کو، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. انشاءاللہ ہو سکتا ہے باقی راتوں میں خطبے کے ساتھ ساتھ زیارت یا روزے غدیر بھی شامل کریں. اس میں 23 آیتیں ہیں جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعتبار سے آپ کو سلام کیا گیا. اللہ کے رسول خطبہ شروع کیا، خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ فرمایا، ایوہ الناس، کیا میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا، یا تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ سب نے کہا آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا. کہا تم گواہی دیتے ہو؟ ہاں ہم گواہی دیتے. کب کچھ پیغام رہا تو نہیں؟ سب پہنچا دیا. سب پہنچا دیا. آپ نے پورا حق ادا کر دیا یا رسول اللہ. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تم سب کہ تمہارے نفسوں پر اختیار تمہارا زیادہ ہے یا ہمارا؟ لوگ لفظ ولایت کو کہہ کے گزر جاتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی باریکیوں میں پورا غدیر کا منظر جہاں تک ہو سکا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. فرمایا اللہ کے حبیب نے، یہ بتاؤ تمہارے نفسوں پر، دیکھیے ایک ولایت نفس کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ ہاتھ یہاں جائے تو جائے گا، میں چاہتا ہوں یہ ہاتھ یہاں رہے تو رہے گا، میں چاہتا ہوں امامہ اوپر رہے تو اوپر رہے گا، اور چاہتا ہوں اتار لوں تو اتار. یہ کیا ولایت نفس؟ پورے جسم پر نفس کا کنٹرول ہے ولایت کے نام سے. اب اس سے بلند تر ولایت، فطرت میں شامل ولایت، طبیعت میں شامل ولایت، کوئی الگ سے نئی آئی نہیں ولایت، اسی اندر کی ولایت کو اوپر کی ولایت سے ملایا گیا. اللہ کے حبیب نے سمجھایا کہ ایک تمہارے نفس کا تم پر اختیار ہے، اور ایک تم سے زیادہ تمہارے نفس پر کس کا اختیار ہونا چاہیے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اختیار ہے. ارے پالان شتر کے صرف ممبر پر بات نہیں ہو رہی، آپ نے سب کے پالان بھی لیے اور چالان بھی لیے. کیا مطلب؟ کہ اپنے نفسوں کا کنٹرول مجھے دیتے ہو. آج کی حد تک بات کو روک رہا ہوں، قبلہ بڑا مشکل کام ہے، بہت سے دعوے ہم کرتے ہیں، جی میری پسند آپ کی پسند ایک ایک ہوتی وہ تین سلوات بڑے محمد والے محمد. تکلف میں مجھ سے کہہ دیں گے مولانا میں آپ میں بھی وہ پسند کرتا ہوں, اندر سے سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب آپ تو دال روٹی کھا لیتے ہیں ہم کہاں کھائیں گے. تو نفس کی ولایت اور نفس اللہ کی ولایت, اللہ کے رسول نے گراؤنڈ بنایا پہلے اور آج اس گراؤنڈ پر بات کو روک کے ہم جا رہے ہیں, بچے تو انشاءاللہ کل اس پر آگے بات ہوگی. غدیر, ہماری تاریخ ہمارا سرمایہ, فدق ہماری تاریخ ہمارا سرمایہ, کربلا ہماری تاریخ ہمارا سرمایہ, یہ تین ہماری وہ دولتیں جن پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بس عزیزو آج محرم کی چار تاریخ ہو گئی اور پانچویں شب ہے, شب عاشور کتنا قریب آ گئی, قربانیاں حسین کے لیے اور ایسی ایسی قربانیاں حسین کے لیے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسی قربانی کا تذکرہ کروں جو قربانی انفرادیت میں بالکل ممتاز مقام رکھتی ہے. کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ کو اللہ نے صاحب اولاد کیا تھا, اور جب آپ مدینہ منورہ سے سفر اختیار کر رہی تھیں اپنے شوہر کے پاس گئی تھیں ان سے سفر کی لینے کے لیے اجازت, تو آپ نے فرمایا تھا شہزادی ضرور جائیے گے البتہ اپنے ساتھ صدقے کا سامان لے جائیے. حکومت کو بلایا اور جناب زینب کے حوالے کر دیا, دونوں بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے, ایک روایت یہ ہے کہ مدینے سے ساتھ چلے تھے اور ایک روایت یہ کہ مکے پہنچ گئے سرکار سید الشہداء اور مکے سے قافلہ تنعیم کی طرف باہر نکل رہا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر تیار مدینے سے مکے پہنچے اور مکے سے تنعیم پہنچے, اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو فرماتے تھے کہ شہزادی کی سواری کس طرف ہے, ہماری کے قریب آئے سلام کیا, اے بنت رسول آپ پر میرا سلام ہو. شہزادی نے اپنے شوہر کی آواز کو پہچان کے سلام کا جواب دیا. فرماتے تھے عبداللہ شہزادی صدقے کا سامان لایا دینے کے لیے, کوئی ایسا دن اگر آ جائے کہ آپ سمجھیں کہ اس سے بڑا کوئی اور دن نہ ہوگا تو شہزادی ایک کو اپنی طرف سے قربان کیجیے گا ایک کو میری طرف سے قربان کیجیے گا. دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہوئے جناب زینب کبریٰ کربلا میں پہنچی ہیں. رونے والوں ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے, ماں کی ممتا اس کیفیت کا نام ہے کہ سب کچھ اولاد پر قربان کر دے, اولاد کو کسی پہ قربان نہیں کرتے. ہائے شہزادی شب عاشور سب اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہے تھے, جناب زینب کبریٰ اور محمد کو لیے بیٹھی تھی اور فرماتی تھی بیٹو کل قربانی کا دن ہے, دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے ہو, شجاعت کے جوہر دکھانا, ماں کو شرمندہ نہ کرنا. بچے کہتے تھے اماں کل دن تو نمودار ہو, پھر آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا, پھر ہم میدان کربلا میں جائیں گے. ماں کہتی تھی ہاں بچوں عمر سعد کا سر کاٹ کے لے جانا. بچے جوش کے عالم میں ہیں, اللہ اکبر. رونے والوں دس محرم کا دن نمودار ہوا, قربانیاں امام علیہ السلام پر سے فدا ہونے لگے, قربان ہونے لگے. ایسے میں جناب زینب نے بچوں کو بلوایا, کیا بات ہے ابھی تک گئے کیوں نہیں, ابھی تک زندہ کیوں کھڑے ہو؟ بچے روتے تھے اماں
ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں سینے سے لگا لیتے ہیں، اما کرے تو کیا کرے، اجرکم علی اللہ. جناب زینب کبریٰ نے اپنے ماں جائے کو بلوایا، بھیا کیا بہن کی، کیا بہن کا فدیہ قبول نہیں کریں گے؟ مولا رونے لگے، فرماتے تھے بہن کیسے برداشت کروں کہ تمہارے بچوں کو تلواروں کے آگے بھیج دوں. اللہ اکبر. جناب زینب نے امام سے التماس کی تھی، بھیا میری قربانی قبول کر لیجیے، بھیا زینب کی لاج رکھ لیجیے. اجرکم علی اللہ. امام نے بہن کے کہنے پر محبت کے ساتھ اپنے بھانجوں کو تیار کیا، دل پر پتھر رکھا ہوگا، کس طرح بھانجوں کو روانہ کیا ہوگا. اتنے کم سن تھے کہ گھوڑوں پہ خود سوار نہیں ہو سکتے تھے. امام نے ایک کو گود میں لیا، عباس نے ایک کو گود میں لیا، دونوں کو سوار کرایا، رخصت کیا بلائیں لے کے جہاں خدا بدونا سے میدان کربلا میں. دونوں شہزادے اس طرح چلے. دونوں کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ دونوں مل کے ساتھ چل رہے تھے، دو تلواریں ایک ساتھ چلتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے ذوالفقار علی ابن ابی طالب دو دھار سے چل رہی ہو. بچوں کی جنگ دیکھ کر اشتیا دوڑے ہوئے بھاگتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے. ملونوں نے جب بچوں کی جنگی حکمت عملی سمجھ لی تو کہا ایسا کرو، انہیں جدائی ڈال دو، جب تک دو ساتھ رہیں گے انہیں قابو نہ کر سکو گے. اون کو محمد سے الگ کیا، محمد کو اون سے الگ کیا، ایک ایک کر کے مقابلے بڑھنائے، پورا مجمع ٹوٹ پڑا. ہائے زینب کے لاڈلے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر چلائے. بچے رونے والوں، آپ کو اندازہ ہے نا گھوڑے کی سواری کیسی ہوتی ہے. اگر کسی بچے کے لیے گھوڑے پر بٹھانا ممکن ہو گود میں لے کر، تو اتارا بھی گود میں لے کر جاتا ہے. رونے والوں، ورنہ بچے کے پاؤں رکاب میں نہیں پہنچتے تھے. دونوں شہزادے گھوڑوں سے اترے نہیں ہیں، اوپر سے نیچے گرائے گئے. آواز دی، ماں وہ ہمارا آخری سلام. ہائے زہرا کا لال. بھانجوں کا آخری سلام سنا، خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے. رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. میرا مولا اپنے ساتھ عباس کو لے کر چلے، عالم جلال میں آگے بڑھے کہ بھانجوں کی محبت ہے. پر یاد یا حسین آن تڑپ رہا ہے، پر یاد یا حسین محمد کی جان نکل رہی ہے. امام مقتل میں آئے، دونوں شہزادوں کے قریب آئے، عجیب منظر تھا. ایک ہی تو جان نکل چکی تھی، کہتے محمد نے بھی رمق جان باقی تھی. امام کو سرحانے دیکھا، رونے لگا، اشاروں سے کہتا تھا آقا کیوں چلے آئے، آقا میں نے بلایا تو نہیں تھا، صرف سلام ہی تو کیا تھا. امام نے سینے سے لگا لیا، ارے میرے بچوں کیوں شرمندہ ہو رہے ہو. اجرکم علی اللہ. شاید یہ خیال ہوگا بچوں کے دل میں، اگر ماں کو خبر ہو گئی کہ میرے بھائی کو گرمی میں زحمت دے دی تو ناراض ہوں گی. اجرکم علی اللہ. رونے والوں، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو مولا حسین نے اٹھایا، دونوں شہزادوں کو لے کے چلے. ہائے، جیسے ہی خیموں میں خبر آئی ہے، تمام بیویوں نے حلقہ بنا لیا، جناب زینب کبریٰ کو بلایا، بیوی آ جائیے، بچوں کا پرسا. ہائے، دونوں کو لا کے لٹایا گیا. کہتے ہیں ابھی تک محمد میں کچھ جان باقی تھی، جیسے ہی ماں کے چہرے پہ نگاہ پڑی. رونے والوں، رونے والوں، جب کوئی بچہ بڑا کام کر کے آتا ہے تو ماں سے چاہتا ہے، داد چاہتا ہے نا، کہ ماں سینے سے لگا لے، ماں پیشانی چوم لے، ماں کی طرف دیکھا. اور تمام بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا، رو کے کہتی تھی بیوی پرسہ قبول کیجیے. اور شہزادی فرماتی تھی بیویوں پرسہ نہ دو مجھے، یہ فدیہ تھے، فدیوں کا پرسہ نہیں ہوتا. ربکم علی اللہ ماتم داران مظلوم کربلا. اولو محمد میں سے محمد میں جان باقی ہے. ایک مرتبہ اشارہ کیا, اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا, اتنا خون بہ چکا تھا, اتنا شدید پیاس کا عالم تھا, ماں سے کچھ بولا تو نہ گیا, اشارہ کیا جیسے کہتا ہوں ماں جب مدینے جانا تو بابا کو سلام پہنچا دینا. اجرکم علی اللہ, میرا مولا میرا مولا بہن کے بچوں کو لے کر آ چکا مگر ماتم نہ ہوا. ہائے سیدہ, محرم کی 11 تاریخ میں مقتل کربلا نے بتایا کہ جب تمام شہیدوں کی لاشوں پر ان کی وارث بیویوں نے رخصت لی ہے نا, سب بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کی لاشوں پر آئی ہیں, قاسم کے ٹکڑوں پر مار ہوتی تھی, اکبر کی لاش پر مار ہوتی تھی. حمید ابن مسلم لکھتا ہے میں نے دیکھا 2 لاشیں ایسے پڑے جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے. میں نے پوچھا امام کے غلاموں سے بتاؤ یہ کس کے لاش ہے, کیا ان کا کوئی والی و وارث نہیں؟ ارے فریاد یا حسین. اجرکم علی اللہ, بتایا گیا زینب کے لاڈلے ہیں تو راضی کہتا میں نے پوچھا تو بیوی خود کہاں رہ گئی, کیا لاش حسین پہ رو رہی ہے؟ بچوں کی لاشیں منتظر رہ گئی, ماں آئی. رونے والے آپ تو گریا کرو زینب کے لاڈلوں کا. اجرکم علی اللہ, وقت قبولیت دعا ہے, اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنا, زینب کے بچوں کا واسطہ دے کے دعا مانگنا. ہائے شہزادے, ماں کے انتظار میں لاشیں رہ گئیں, قافلہ کربلا سے چلا گیا. تاریخ کا جملہ ہے, قافلہ کوفے گیا, کوفے سے شام گیا, قید خانے میں گیا, ہر جگہ بھائی کا ماتم کیا, بچوں کا کہیں ماتم نہ کیا, بچوں کا کہیں ماتم نہ کیا. یہاں تک کہ قید خانے سے رہائی ملی تو کٹے ہوئے سر واپس دیے گئے. جملہ تاریخ کربلا سے ملا, ایک ایک سر آتا تھا, اس سر کی وارث بیوی آگے بڑھتی تھی, اپنے شہید کے سر کو گود میں لیتی تھی. ایک مرتبہ لانے والا 2 چھوٹے چھوٹے سروں کو لایا, کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو کہتا تھا مولا سجاد سے ان کا کوئی وارث نہیں ہے, کوئی لینے نہیں آیا. ہائے میرا مولا, آواز دی پھوپھی اما آئیے, آنو محمد کے سر آ گئے ہیں. اجرکم علی اللہ, فریاد کر رہی تھی بیوی بیٹا سجاد تو کیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے. نہ ماتم کیا, زندان شام سے رہائی کے بعد کربلا واپس پلٹ کے قافلہ آیا, نہ ماتم کیا بیوی نے کربلا آنے کے بعد بھی. ہائے, جب پلٹ کے مدینے واپس آئی اب چلا نہیں جاتا تھا. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اما بہت دن گزر گئے, عبداللہ منتظر قدوم ہوں گے, ذرا گھر ہو آئیے. آئے 18 بھائیوں کی بہن کبھی اکیلے گھر نہ گئی تھی, آج کوئی نہ تھا بھائیوں میں جو ساتھ چلتا. اجرکم علی اللہ, بیوی بادل ناخواستہ قدم اٹھاتی تھی, جب گھر میں داخل ہوئی صحن خانہ میں آئی ہیں, عبداللہ گھر میں نہ تھے, بیوی سے چلا نہ گیا, صحن خانہ میں زمین پر بہت گئی. عبداللہ جب باہر سے پلٹ کے واپس آئے, دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہے صحن خانہ میں. عبداللہ قریب آئے, فرمایا معظمہ راستہ بھول گئی, کس سے ملنے آئی ہو؟ اپنے سر کو اٹھا کے پر آیا, وارث نہیں پہچانا, اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی. عبداللہ نے ہاتھ جوڑ دی, شہزادی میں نہ پہچان سکا. رونے والے, کیا ایسا غم تھا کہ شوہر نہ پہچان سکے. اجرکم علی اللہ, فرماتے تھے شہزادی یہاں کیوں بیٹھ گئی, آپ تو گھر کی مالک ہیں مختار ہیں, یہاں کیوں بیٹھ گئی, یہ تو آپ کا مقام نہ تھا. ہم کہیں گے عبداللہ زیادہ سوال نہ کرو, بیوی سے چلا نہیں جاتا. عبداللہ نے سہارا دیا, اب جو حجرے میں آئی ہیں آنو محمد کے بستروں کو دیکھا. رونے والے, کبھی آن
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
پروردگار واسطہ ان دو شہیدوں کا واسطہ, حضرت عون کا واسطہ, حضرت محمد کا واسطہ, پروردگار ان کا واسطہ جن کی ماں نے ان کا ماتم نہ کیا, ان کا واسطہ کہ جن کے لاشوں پہ رونے والا کوئی نہ تھا, ان کا واسطہ جن کے کٹے ہوئے سروں کو گود میں لینے والا کوئی نہ تھا. کیا ماں کی ممتا ختم ہو گئی تھی؟ پروردگار واسطہ جناب زینب کبریٰ کا, شاید کہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی کہ سنبھالتی تھی کبھی اکبر کی ماں کو, کبھی قاسم کی ماں کو, کبھی اصغر کی ماں کو, اور جب کوئی سامنے نہ تھا اپنے گھر میں تو بچے یاد آئے ہوں گے. پروردگارا ان شہزادوں کا واسطہ, تمام مانگنے والوں کی دعائیں پوری فرما. پروردگار ان شہزادوں کا واسطہ, ہمارے نوجوانوں کی بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ان دو شہزادوں کا واسطہ, کربلا مولا کی زیارات کے درمیان جو رکاوٹیں تمام کو دور فرما. اربعین کے زائرین میں ہمارا نام شامل فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد والہ المعصومین.